إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار لآيات لأولي الألباب. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. کون ہے وہ؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کون ہے عقل مند لوگ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس پر ذکر ہمیں نہ بتایا. ہمیں اکثر دعا کرنا بھول جاتی ہے، ہمیں عبادت آتی بھی ہوتی بھول جاتی ہے، سستی ہوتی ہے، زبانی یاد نہیں ہوتی پھر بھول جاتی. تو ایسے موقع پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مختلف مواقع پر جو ذکر کرنا ہو اس کی کوئی کتاب یا کارڈ آپ اپنے پاس رکھیے. اچھا باغوں کا تو ہم وہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن مشکل کیا ہوتی ہے؟ وہ پڑھنی نہیں آتی. اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ کچھ ایسے تیار کی جائیں جس میں دعائیں یاد کرائی جائیں یا دعاؤں کا صحیح پروننسیشن بتایا جائے، تاکہ جو لوگ دعا مانگنا چاہیں وہ صحیح تو مانگے، ورنہ تو پھر کیا باقی رہ جاتا اپنی زبان میں، اردو میں یا جو بھی لوکل زبان ہے اس میں جو کچھ مانگتے مانگتے، اور وہ جامع نہیں ہوتی. جامع دعائیں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، مسنون دعائیں. تو عقل مند لوگ وہ ہیں الذين يذكرون الله قياما، کھڑے بھی یعنی واک کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، گھر کے کام کاج کرتے، وقعودا بیٹھے بھی، کہیں انتظار کر رہے ہیں، کسی کلینک میں بیٹھے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی عادت بنا لیں چھوٹی چھوٹی کتاب یا کوئی چیز اپنے بیگ میں ہمیشہ رکھے، کہیں بھی آپ دیکھیں بے وجہ میں آپ بور ہو رہے ہیں، نکالیں اپنا کارڈ اور دعا مانگنا شروع کر دیں، کیا پتا وہی قبولیت کا وقت ہو. تو بیٹھے بھی یاد کرتے وہ اللہ جنو بہم، اور اپنے پہلوؤں پر نیند نہیں آ رہی لیتے ہوئے، یا ویسے بھی ریلیکس کر رہے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو ایسے میں اللہ کا ذکر کرے. عقل مند لوگوں کی یہ نشانی بتائی جا رہی ہے. اور صرف ذکر ہی نہیں کرتے، آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں. اور یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق و پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ کیسے بنا، کیوں بنا. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. ذکر اور فکر کے نتیجے میں کیا سوچ ان کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ اللہ یہ سب کچھ بیکار نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا آسمان ہو اور ایسے ہی بے مقصد بنا کے رکھ دیا گیا ہو. جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مقصد ہوتا ہے، پلیس کا مقصد ہے، گھڑی کا مقصد ہے، کرسی کا مقصد ہے، تو کیا اس آسمان اور زمین کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں؟ اور پھر اس میں جو انسان ہے اس کا کوئی مقصد نہیں؟ یہ ضرور کسی خاص منصوبے کے تحت سب کچھ وجود میں ہے. وہ کیا ہے اس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، پھر بے اختیار ان کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ تو پاک ہے، تیرا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہو سکتا. ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے اور ہماری کمی تو ساری سے درگزر فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے یہ آیات آخر صورت تک تلاوت فرماتے تھے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، یقیناً جس کو بھی تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو رسوا کر دیا. ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی بےعزتی کی بات سمجھ لیتے ہیں. فلاں نے یہ کہہ دیا ہماری بےعزتی ہوگی، فلاں کام ہو گیا بےعزتی ہوگی، کچھ چوری ہو گیا، کچھ نقصان ہو گیا، دنیا کا ہم سمجھتے بڑی بےعزتی کی بات ہے، لیکن اصل بےعزتی تو دوزخ میں گرایا جانا ہے. وہ انسان کی حقیقی بے بسی کا وقت ہوگا، اس کے تکبر کے ٹوٹنے کا اصل موقع ہوگا کہ وہ خطامہ میں پھینک دیا جائے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا. تو پکارنے والوں کا بھی کیا کام ہونا چاہیے؟ کہ وہ لوگوں کو کس چیز کی طرف بلائے؟ ایمان کی طرف، ان کے ایمان کو زندہ کریں، ان کے شعور کو جگائیں. تمام پیغمبروں نے یہی کیا. اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، یعنی دین کی تبلیغ کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ ایمان کی طرف بلا کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، نہ کہ اپنی ذات کی دل اکٹھا کرنا.
ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں اسے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، جو وعدے تو نے اپنے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو جواب میں ان کے رب نے فرمایا۔ اب یہاں میں ایک بات کی یاد دہانی کرا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ تہجد کے وقت وضو سے پہلے ہی آیتیں پڑھتے تھے، اس میں یہ دعائیں ہیں۔ اگر آپ ساری آیت نہیں بھی پڑھ سکتے تو آپ کیا کریں، ان آیتوں کو لکھ کر اپنے کچن میں یا کھانے کی میز کے قریب یا کہیں بھی لگا دیں، اور کم از کم رمضان کا مہینہ ہی روز پڑھتے رہیں۔ یعنی کوئی وجہ تو ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص موقع پر ان آیات کو پڑھتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ سنت کو تازہ کریں۔ جہاں سے ربنا ربنا آ رہا ہے، یہ سب آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ یعنی عورت بھی اگر اچھے کام کرے گی تو اس کی بھی میں قدردانی کروں گا۔ تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی سب انسان ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، اب جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے گاؤں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ یعنی کسی بھی قوم کو دیکھ کر کہ وہ دنیا میں خوب گھوم پھر کر انجوائے کر رہے ہیں، اس سے حسرت کر کے انہی کی طرح کے کام شروع نہ کر دینا۔ تم تو امت مسلمہ ہو، تمہیں تو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری تو کچھ اور ذمہ داری ہے، کیونکہ المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنا آئیڈیل ایسی چیزوں کو اور ایسے ہی لوگوں کو بنا لیں گے تو پھر انجام بھی ساتھ ہی ہوگا۔ بتایا کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی سیر و تفریح یا دنیا میں گھومنا پھرنا بے مقصد نہیں ہوتا۔ مسلمان اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آئے گی سائحون کے تحت، کہ مسلمان کی زمین میں گردش کن مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، یا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، صابروا ورابطوا اور باہم رابطہ رکھو، یا جہاد کے لیے تیار رہو اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یعنی سورت کے اختتام میں خلاصہ کر دیا گیا اور ساری تعلیم کا جو پیچھے اس سورت میں دی گئی، کیا کرنا ہے؟ صبر، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنا، صرف خود ہی نہیں دوسروں کو بھی رکھنا، اور رابطوں میں آپس میں آپس کا رابطہ بھی، اور اس کے علاوہ دین کی سرحدوں کی نگرانی بھی، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ تقویٰ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانتے ہو، اور رشتے دار اور قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یتیموں کے مال ان کو واپس دو. اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو. یعنی یہ حکم نہیں یہ رخصت ہے. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب ثواب ہے. اور عورتوں کی مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے مزے سے کھا سکتے ہو. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے خیال زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. یہاں مال کی حیثیت بتائے گی کہ بندہ مومن مال کو کیا سمجھتا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے اس کی زندگی میں, کہ وہ ایک ضرورت کی چیز ہے, زندگی قائم کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی عام طور پر دیندار طبقوں میں مال کی ایک نفرت پائی جاتی. مال قابل نفرت چیز نہیں ہے. مال انسان کی ضرورت ہے اور مال اس لیے بنے کہ اس سے محبت میں انسان ہر چیز بھول جائے. تو معتدل طریقہ کیا ہے؟ نہ محبت اور نہ نفرت بلکہ ضرورت. اور پھر اس مال کو ضائع نہ کرو, خصوصاً نادان لوگوں کو دے کر. اس میں بہت بڑی تلقین کی جا رہی ہے. نادان میں کون آتے ہیں؟ بچے آتے ہیں. لیکن آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں کیا کلچر رواج پا چکا ہے؟ مائیں خود صبح سوئی رہتی ہیں, کوئی ناشتہ نہیں کرائیں گی بچوں کو, نہ ساتھ لنچ دیں گی. کہیں گی فلاں جگہ اتنے پیسے پڑے ہیں وہ نکال کے لے جاؤ, اور وہ کنٹین سے جو بھی الم ولم کھائیں, بیمار ہوں جو بھی کریں بلا سے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے وہ قیامت کی نشانی میں آتا ہے نا, انطلب الامت ربتہا, کہ لولی جو اپنے آقا کو جنم دے گی. اور مفہوم اس کا ایک یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں جن کو آپ نے جنم دیا وہ آپ کے حاکم بن جائیں گے نا, وہ آپ کے اوپر اپنی مرضی کریں گے. تو ماں باپ آج کل بچوں کی ذمہ داریاں نبھانے کے بجائے ان کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو کر عموماً کیا طریقہ اختیار کرتے, جو کہتے ہیں ان کو خرید دو, جو کہتے ہیں ان کو دے دو, بس ہمارے سر سے اترے. کبھی ٹیلی ویژن کے آگے بٹھا دیں گے, کبھی اور اسی طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں لگا دیں گے اور خود اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے. نہیں, اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور ان کو وقت دینا اور اس بات کا خیال کرنا کہ کیا خرید رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں, یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. ورنہ بعض اوقات بچوں کو زیادہ مال کا دیا جانا ان کے اندر بہت سی اخلاقی خرابیوں کو بھی جنم دیتا ہے. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. یعنی یتیم بچوں کا مال بھی ہو تو ان کی بلوغت پر سمجھداری پر ان کو دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتے داروں نے چھوڑا ہو, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتے داروں نے چھوڑا ہو, خواہ تھوڑا ہو یا بہت, اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. یہاں آپ دیکھیں گے سورۃ النساء میں کہ عورتوں کے حقوق میں بہت دفعہ بات آ رہی ہے کہ ان کا مہر ادا کرو, ان کو وراثت میں حصہ دو. یہ وہ چیزیں تھیں جو عرب جاہلیت میں نہیں پائی جاتی تھی, اور عورتیں بہت مظلوم تھی. اسلام نے آ کر ان کو ان کی حیثیت دی, ان کا مقام دیا. اب چونکہ اس وقت وقت نہیں ہے, اس لیے عورت کے حقوق کے بارے میں کچھ ریسرچ موجود ہے کہ کیا کیا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ سورت کا نام بھی عورتوں کے نام پر رکھا گیا, النساء. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو. یعنی جن کا وراثت میں حصہ نہیں, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو, اور ان کے ساتھ بھلے منسوخی سی بات کرو. قولا معروفا, لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. یعنی آپ چاہیں گے کہ آپ کے بعد آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جو آپ اس موقع پہ دوسروں کے بچوں سے کر رہے ہیں جن کے ماں باپ موجود نہیں ہیں؟ اصل ایمان یہی ہے, اصل تقویٰ یہی ہے کہ انسان دوسرے کی جگہ خود کو رکھ لے، جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اس کے لیے کرے، بس چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور راستے کی بات کرے۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ یعنی یتیم کا مال کھانا، کیونکہ یتیم بےچارہ خود بچہ ہے، کمزور ہے، کیونکہ غلوبت پہ یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے تو فقیر بوڑھے بھی ہو جائے تو کہتے ہیں ہم یتیم ہیں، لیکن اسلام میں یتیم کون ہوتا ہے؟ جو غلوبت سے کم ہو، یعنی جو بالغ نہ ہو۔ تو ایسے بچوں کو اپنے مفاد کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ماں باپ نے کیا چھوڑا۔ مثلا ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کو کیا خبر کہ اس کے لیے باپ نے کیا کچھ چھوڑا۔ ابھی جو اوپر کے لوگ ہیں انہیں سب پتہ ہے، اور اگر وہ اس بچے کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں اور اس کا مال چھپا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اور آپ کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، وہ کیوں؟ یہ ظلم نہیں؟ اس کی تفصیل اگر جو عورتوں کے حقوق اور کثرت میں موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ساری معاشی ذمہ داری مرد پر ہے۔ مرد جب شادی کرتا ہے تو اس کو حق مہر دینا ہے، بیوی گھر آ جاتی ہے تو نام نفقہ دینا ہے۔ اس کے برعکس عورت کو وراثت میں سے جو کچھ ملتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اسے نہ شوہر پہ خرچ کرنا ہے نہ بچوں پہ کرنا ہے۔ تو جس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے اس کو حق بھی زیادہ دیا گیا ہے۔ اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا، یعنی 2/3، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ بات یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سارا فیصلہ خود فرمایا کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ یہ حقوق کی بات ہے نا، خود ایسے لگتا ہے کہ ترازو رکھ کے اس سے کاٹ کے بتا دیے تمہارا اتنا ہے، تمہارا اتنا ہے، تمہارا اتنا ہے، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ کیونکہ وراثت کے معاملے میں غلط وصیت جو ہے انسان کی ساری زندگی کے نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت پہ کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس کے اوپر ہو ادا کر دیا جائے۔ یہ وراثت کی تقسیم دو چیزوں کے بعد ہوگی، وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور اولاد میں سے کون نفے کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے۔ بعض وقت انسان کی ایفیلیشن یا انسان کی محبت کسی ایک طرف ہوتی ہے اور دوسرے کی پرواہ کم ہوتی ہے، تو انسان چاہتا ہے اس کو زیادہ ملے۔ فرمایا اپنے دل کی باتوں پہ نہ جاؤ، تمہیں نہیں پتا تمہیں کون زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے۔ یعنی عورت کی ہوئی وصیت بھی پوری ہوگی اور عورت بھی وصیت کر سکتی ہے۔ یہ بات میں اچھی تاکید سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے عموماً عورت کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، زندگی میں بیچاری کی نہیں دی جاتی، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا اس نے کیا کہا تھا۔ لیکن اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تلقین کر دی کہ نہیں، ان کی وصیت بھی پوری کی جائے، ورنہ تو یہ ایک جملہ عمومی کافی تھا نا، جو بھی مرے اس کی وصیت پوری کر دی جائے۔ عمومی طور پہ کہہ دیا جاتا کہ جو بھی پوت ہو اس کی وصیت پوری کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کا ذکر الگ طور پر کیا۔ اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا۔ بات اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت، یعنی جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، یعنی اوپر نیچے سے کوئی رشتہ باقی نہیں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بہن عورت اور مرد کو برابر رکھا گیا ہے۔ وہ جو پہلے عورت کو کم اور مرد کو زیادہ ملا تھا، وہاں ذمہ داریوں کی بات تھی، یعنی ایک اولاد کی شکل میں جو مال آتا ہے اور جو کثرت کے ساتھ، یعنی جو ایک روٹین کا معاملہ ہے، اس میں بات اور طرح ہے۔ لیکن یہاں یہ سچویشن کبھی کبھی ہوتی ہے، اس میں مرد اور عورت میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی، دونوں کو چھٹا حصہ۔ اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ذرا رسانہ ہو، یعنی وہ وصیت پوری کی جائے گی جس میں کسی کو نقصان نہ دیا جا رہا ہو۔ یا کسی کے نقصان کے لیے وصیت نہ کی گئی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت سخت بات فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا ہے، مگر مرتے وقت وصیت میں ذرہ رسانی کر کے بھی دوسرے کو نقصان دے کر اپنی کتابی زندگی کو ایسے عمل پہ ختم کر جاتا ہے جسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے. یعنی یہ شخص ہمیں پسند نہیں، لیکن حقیقی وارث وہ ہے، اس کو محروم کرنے کے لیے ہم غلط قسم کی وصیت لکھ جائیں تو یہ بات درست نہ ہوگی. اب دیکھیں، انسان خود تو جا رہا ہے، مال تو پیچھے رہ گیا، کوئی بھی لے، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہتر ہے وہ شریعت کے فیصلوں کے مطابق ہو. جب ہم نہیں رہے تو ہمارا مال ہمارے فائدے کا تو نہیں ہے. اس لیے اللہ کی نافرمانی کر کے غلط وصیتیں لکھنا اور کچھ لوگوں کو فیور کرنا اور کچھ لوگوں کو حق سے محروم کر دینا، یہ کسی انسان کے لیے تو نقصان دہ نہیں، خود کرنے والے ہی کے لیے نقصان دہ ہے. یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والی سزا ہے. اور یہ حکم کس کے بعد آ رہا ہے؟ وصیت کی تقسیم کے بعد آ رہا ہے. جو اس قانون کی پابندی کرے گا اس کے لیے تو آئندہ باغ ہے تیار، اور جو اس معاملے میں کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرے گا، جیسے عموماً ہمارے مسلمان معاشروں میں عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا یا زبردستی اس سے تیور لکھوا لیا جاتا ہے، تو جو شخص جان بوجھ کر ایسا کرے گا وہ اپنی آخرت کا سودا کرے گا، خود ہی کو نقصان دے گا. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس سے ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ حکم بنا کی حد کے حکم کے آنے سے پہلے کا ہے، بعد میں جب وہ حکم آ گیا تو یہ منسوخ ہو گئی. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے اور حکیم و دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. توبہ کس کے لیے نہیں ہے؟ جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہے. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. جسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہو. لیکن جب موت کے فرشتے انسان دیکھ لیتا ہے اور گھبرا اور ڈر کے توبہ کرتا ہے، اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. عرب جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ اگر شوہر فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے، اس کو بھی مال وراثت کی طرح تقسیم کرتے تھے. اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث مت بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس نہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. یہ کتنی عام زیادتی ہے نا ہمارے معاشرے میں، کہ عورتوں کو مجبور کر کے ان کا مہر یا ان کو دیا نہیں جاتا یا پھر معاف کرا لیا جاتا ہے. تو ایسی معافی بھی کیا معافی جو دوسرا دل سے معاف نہ کرے. ہاں اگر وہ کسی صریح بدکرمی کی مرتکب ہوں تو پھر شوہر جو ہے وہ حق کے مہر روک سکتا ہے، کیونکہ وہ شوہر کے خاص حق کو خیانت کر رہی ہے. اسلام کے اصول اللہ ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ. اگر ایک فریق جو ہے عہد پورا نہیں کرتا تو پھر دوسرے کے لیے بھی کمپنسیشن کی گئی. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اتنی خوبصورت ہے یہ آئے جو عورتوں کے تمام حقوق کے لیے جامع آئے تھا، وعاشروہن بالمعروف. یہ کریں کہ نہ کریں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ایسا کریں یا ویسا کریں، بہت سارے سوالوں کا جواب ہے اس آیت میں. وعاشروہن بالمعروف، عورتوں سے وہ معاملہ کرو جو معروف ہے، درست ہے اور معروف، یعنی جانا پہچانا ہے، جس میں کوئی کباہت نہیں، کوئی برائی نہیں، یعنی جو ظلم و ستم سے خالی ہے، جو ایک شریفانہ معاملہ ہے. اگر وہ تمہیں نہ پسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. تو تھوڑی تھوڑی بات میں بیوی کو ناپسند کر کے اسے گھر سے نکال دینا، اسے پریشان کرنا، یہ کسی شریف انسان کا کام نہیں ہو سکتا. ایک مومن مرد کا اخلاق کیا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود بھی اپنی سوچ کو مثبت رکھے، پازیٹو رکھے، کہ اگر یہ چیز درست نہیں بھی تو یہ دوسری خیر و بھلائی بھی تو ہے نا اس میں. یعنی خامیوں کو ہی دیکھتے رہنے کی بجائے اس کی کوئی خوبی تلاش کر لو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خاص تم نے اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہ دے رکھا ہو، یعنی پہلی بیوی کو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اس سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. اسلامی قانون میں یہ فعل فوجداری جرم ہے. کون سا فعل؟ باپ کی بیوہ سے سوتیلے بچے جو ہیں وہ نکاح کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج جو ہے وہ آگے چل رہی ہے، اصل میں اگلی آج سے متعلق ہے، اس لیے اس کو آگے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کیونکہ محرمات کا ذکر آ رہا ہے اس میں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.